الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ یوسف کی آیت 69 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سورہ میں سیدنا یوسف کی سرگزشت بہت تفصیل کے ساتھ سنائی گئی ہے. قرآن مجید کی دوسری سورتوں میں بھی بعض انبیاء اور رسولوں کی سرگزشتیں بیان ہوئی ہیں. میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ یہ سرگزشتیں محض سرگزشت سنانے کے لیے، تاریخی واقعات بیان کرنے کے لیے قرآن میں نہیں آتی. قرآن مجید کی ہر سورہ ایک وحدت ہے. اس میں جو مضمون پیش نظر ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کر قرآن مجید استدلال کرتا ہے. اس استدلال میں کسی جگہ انفسی حقائق کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، کسی جگہ آفاقی، اور اکثر جگہوں پر تاریخ سے استدلال کیا جاتا ہے. یہ تاریخ زیادہ تر اللہ کے پیغمبروں کی تاریخ ہے، چنانچہ اس پہلو سے قرآن مجید میں یہ سرگزشتیں زیر بحث آتی ہیں. یوسف علیہ السلام کی سرگزشت بھی اسی لحاظ سے موضوع بنی ہے. اس میں ایک آئینہ سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ قریش بھی دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور محمد الرسول اللہ اور آپ کے ساتھی بھی دیکھ لیں. اس ذیل میں البتہ قرآن نے اپنے معجز اسلوب کو، جس طرح بعض ضمنی حقائق کے واضح کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، وہ بہت غیر معمولی ہے. اور بعض ایسے حقائق اس سورہ میں سامنے آتے ہیں جو زندگی کے احوال، اس کے متعلقات، انسان پر گزرنے والی بعض کیفیات کی حقیقت کھول دیتے ہیں. ان سب چیزوں پر توجہ بھی رکھنی چاہیے اور ان کو دیکھنا بھی چاہیے، ورنہ اصل مدعا کے لحاظ سے تو یہ بشارت کی سورہ ہے. اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت اگرچہ مسلمانوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بہت نازک ہیں، یہ لوگ آخری درجے میں ستانے پر اترے ہوئے ہیں، ان کا حسد، ان کا کینہ، ان کا بغض اب لوگوں کی جان کے درپا ہو رہا ہے، لیکن اللہ اپنے قانون کے مطابق جس انجام تک معاملات کو لے جانا چاہتا ہے، اس کی تصویر دیکھنا چاہو تو یوسف کی سرگزشت میں دیکھ لو. ہم اس سورہ میں یہاں پہنچ گئے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کو ایک نصیحت کی، ان سے کہا کہ اس طرح وہاں جانا اور داخل ہونا. چنانچہ وہ اسی طریقے سے اپنے جلیل القدر باپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے آئے، شہر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے. اس پر بھی تبصرہ کر کے بتا دیا گیا کہ تدبیر اور تقدیر میں کیا باہمی ربط ہے، اور ایک بندہ مومن کو کس طرح ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اس کے بعد قصہ آگے بڑھتا ہے. فرمایا ولما دخلوا علی یوسف آوا الیہ اخاہ، اور یہ لوگ جب یوسف کے حضور پہنچے، یعنی باپ سے اجازت لی، وہاں سے چلے اور اب یوسف کے پاس آ گئے. غلہ لینے کے لیے بار بار یہ سفر کرنا پڑتے تھے، برسوں کے لیے قحط پڑ چکا تھا. یہ پیچھے بیان ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے تقاضا کیا تھا کہ تم نے چونکہ بھائی کے نام پر بھی مجھ سے غلہ لیا ہے، تو اب تم بھائی کو لے کر آؤ گے، اس کے بغیر تم غلے کے لیے مصر نہیں آ سکتے۔ اسی ذیل میں ان کو اجازت لینا پڑی باپ سے، چنانچہ بھائی کو ساتھ لے کر وہ مصر آئے۔ اور یہ لوگ جب یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو خاص اپنے پاس جگہ دی، یعنی موقع دیکھ کر انہوں نے بھائی کے ساتھ ملاقات کی صورت پیدا کر لی۔ پھر ظاہر ہے کہ کوئی تنہائی کا وقت بھی میسر آ گیا ہوگا۔ تو قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما کانوا یعملون، اس نے اسے بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہچان نہیں سکا، علیحدگی میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ میں وہی یوسف ہوں جس کو ان لوگوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا اور میں نے ہی تمہیں بلایا ہے۔ اور یہ لوگ جب یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو خاص اپنے پاس جگہ دی۔ پھر تنہائی کے کسی وقت میں اس نے اسے بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ سو جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں، وَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اب اس کا غم نہ کرو۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک لمبے عرصے کی جدائی کے بعد تسلی بھی ہے، بھائی بھی جن حالات سے گزر رہا ہوگا، اس لیے کہ ایک مخاصمت تو اس بھائی سے بھی تھی، اس پر اس کو اطمینان بھی دلایا ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے آزردہ خاطر رہنے کے دن ختم ہوئے، خدا کی مدد شامل حال رہی، تو اب راحت ہی راحت ہے، اس لیے غم نہ کرو، یہ اب تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ جیسے تسلی دی جاتی ہے، انہوں نے تسلی دی۔ خیر، قرآن مجید نے اپنے طریقے سے یہاں پھر داستان کا کچھ حصہ حذف کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ فلما جاخذہم بجہازہم، پھر ان کی واپسی کے وقت، یعنی وہاں ٹھہرے، انہوں نے غلہ خریدا، ہو سکتا ہے کہ کچھ سیر تفریح بھی کی ہو مصر میں، بازاروں میں بھی گئے ہوں، لیکن وہ مدعا سے متعلق نہیں ہے۔ تو ان مصروفیات یا جو وقت انہوں نے گزارا، اس پر قرآن نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، بلکہ بات آگے بڑھائی اور یہ کہا کہ پھر واپسی کا وقت آ گیا۔ پھر ان کی واپسی کے وقت جب ان کا سامان تیار کرایا، فلما جخذہم بجہازہم جعل السقایت فی رحل اخی، جب ان کا سامان تیار کرایا تو اپنا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ ظاہر از راہ محبت، جس طریقے سے ہم بھی بعض اوقات اپنے عزیزوں کو رخصت کرتے وقت کچھ چیزیں دیتے ہیں، اور بعض اوقات خاموشی سے بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اس پر حاشیہ ہے، یوسف علیہ السلام نے جس طرح پچھلی ملاقات کے موقع پر اپنے بھائیوں کا دیا ہوا مال ان کے کجاووں میں رکھوا لیا تھا، یعنی اس سے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ غلہ لے کے جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا کہ جو رقم انہوں نے ادا کی ہے یا جو معاوضے میں لیا ہے اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے، وہ واپس انہی کے کجاموں میں رکھ دو۔ اس پر جیسے وہ خوش ہوئے، جس طرح انہوں نے جا کے بیان کیا وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو جس طرح انہوں نے پچھلی ملاقات کے موقع پر اپنے بھائیوں کا دیا ہوا مال ان کے کجاووں میں رکھوا دیا تھا، اسی طرح یہ پیالہ بھی بنیامین کو کچھ بتائے بغیر اس کے سامان میں رکھ دیا۔ اس وقت بھی یہی کیا گیا تھا کہ بتایا نہیں گیا، ظاہر ہے کہ ان کے اہتمام میں ان کے خدام یہ سب کام کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنا پیالہ، یعنی جس میں پانی پیا جاتا تھا یا اور مشروبات پیے جاتے تھے، وہ بنیامین کو کچھ بتایا نہیں اور سامان میں رکھوا دیا، تاکہ واپس جا کر اپنا سامان کھولے تو ان کا یہ تحفہ پا کر خود بھی مسرور ہو اور بھائی کے اختیار و اقتدار کی یہ نشانی اپنے باپ کو بھی دکھائے۔ یعنی وہاں مقصد یہ تھا کہ وہ بہت خوش ہوں جا کر اور واپس آئیں، یہاں یہ تھا کہ جب اچانک یہ چیز ہوگی تو والد کے لیے بھی بڑی مسرت، ایک نشانی چلی گئی ہے یوسف کی براہ راست، اور بھائی بھی خوش ہوں گے۔ بتایا نہیں انہوں نے ان کو۔ فلما جہازہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ. یہاں ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید نے یہ سقایا کا ذکر کیا ہے, یعنی پینے کا پیالہ. یوسف علیہ السلام جو ایک شاہی پیالہ جیسے کہ ہوتے ہیں عام طور پر, وہ اس کے کجاوے میں رکھوا رہے ہیں. ثم اذن مؤذن ایتہ العیر انکم لسارقون. اس کے بعد خدا کی قدرت سے ایسا ہوا, یعنی ادھر سامان تیار ہو گیا, انہوں نے از راہ محبت اپنا پیالہ اس کے سامان میں رکھوا دیا. عربی زبان میں اس کو سقایا کہا ہے. اب خدا کی قدرت سے ایسا ہوا کہ عین اسی وقت, یعنی جب وہ تیار ہو گئے, اب انہیں جانا ہے, ابھی سامان انہوں نے اٹھایا نہیں, کہ ایک پکارنے والے نے پکارا. یعنی محل ہے, وہاں لوگ سامان باندھ رہے ہیں اپنا, ظاہر ہے کوئی مہمان خانہ ہوگا, تو منادی آئے اور انہوں نے آ کے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ قافلے والوں, تم یقیناً چور ہو. یعنی یہ منادی ہو گئی. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون. یہ پریشان ہوئے بھائی, اس لیے کہ نہ بنیامین کو معلوم تھا نہ بھائیوں کو معلوم تھا. انہوں نے ان کی طرف, یعنی منادی کرنے والوں کی طرف پلٹ کر پوچھا, تمہاری کیا چیز کھوئی گئی. یعنی ظاہر ہے کہ کوئی چیز گم ہوئی ہے, تو یہ آ کے الزام لگا رہے ہیں. پریشانی بھی ہو گئی, پردیس میں ہے, بادشاہ کے محل میں ہے, مہمان خانے میں, اس طرح کا الزام لگ جائے تو بڑا حادثہ ہو جائے گا. تو انہوں نے پریشانی میں پوچھا کہ ماذا تفقدون, کیا چیز کھوئی گئی ہے. قالوا, انہوں نے جواب دیا, نفقد سواء الملک, ہم بادشاہ کا پیمانہ نہیں پا رہے. جو چیز یوسف علیہ السلام نے رکھوائی وہ کیا تھی؟ سقایا, پینے کا پیالہ. جو چیز کھوئی گئی وہ کیا ہے؟ سوا, ماپنے کا پیمانہ. یعنی اس پیالے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. یہ اتفاق ہوا کہ اسی وقت جب کہ وہ اپنا پینے کا پیالہ یعنی سقایا رکھوا رہے تھے, اسی وقت بادشاہ کا سوا گم ہو گیا. یہ یوسف کا پیالہ ہے, وہ بادشاہ نہیں ہے, وہ بادشاہ کا سوا ہے جو گم ہو گیا ہے. اس فرق کو ملحوظ رکھیے, اس لیے کہ اس کو ملحوظ نہ رکھنے سے بڑے مسائل لوگوں نے یہاں پیدا کیے. تو یہ بالکل اتفاق ہوا, جیسے ہوتے ہیں ایسے معاملات, کہ اچانک ادھر سے منادی کرنے والے آ گئے, انہوں نے کہا کہ تم چور ہو. انہوں نے پوچھا کہ کیا چیز کھوئی گئی ہے, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یوسف کا سقایا کھو گیا ہے, انہوں نے کہا بادشاہ کا ناپنے کا پیمانہ کھو گیا ہے, سوا کھو گیا ہے, وہ سقایا ہے, ہم بادشاہ کا پیمانہ نہیں پا رہے ہیں. قالوا نفقد سواء الملک لمن جاء ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. ان کے جمع دار نے کہا, جو بھی ان کا ذمہ دار تھا, منادی کرنے والے ظاہر ہے وہاں کے ذمہ دار لوگ ہی ہوں گے, اس نے کہا, اور جو اس کو لائے گا اس کے لیے ایک بار شتر غلہ ہے, میں اس کا ذمہ لیتا ہوں. اس نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کو خبر ہے تو اس سے پہلے کہ ہم تلاشی لیں یا پوچھیں, اگر کوئی خود پیش کر دے گا تو اس کو ایک بار شتر غلہ دیا جائے گا. بادشاہ کا پیمانہ ہے, بہت قیمتی پیمانہ ہے, تو انعام دیں گے, جیسے کہ عام طور پر ایسے موقعوں پہ ہوتا ہے. یوسف کے بھائیوں نے کہا, قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کنا سارقین. ان کو بالکل معلوم ہی نہیں تھا, نہ وہ یہ جانتے تھے کہ ہمارے سامان میں کوئی چیز رکھی گئی ہے. وہ یہ سوا نہیں تھا, وہ یوسف کا پیالہ تھا, پینے کا پیالہ. تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم, تمہیں معلوم ہے کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ اس ملک میں فساد کریں, اور ہم چوری کرنے والے لوگ نہیں. انہوں نے اپنی برات کا اعلان کیا, یوسف کے بھائیوں نے. یوسف کے بھائیوں نے کہا, خدا کی قسم, تمہیں معلوم ہے کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ اس ملک میں فساد کریں, یعنی ہم شرفا ہیں, غلہ خریدنے آئے ہیں, ہم کوئی ڈاکو چور نہیں ہیں, نہ ہم نے اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے, اس وجہ سے ہم کہاں سے بادشاہ کا پیمانہ لا دیں. قالوا قالوا فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا کہ ہم ظاہر ہے مقدر ہے اتنی بات کہ تلاشی لیں گے، یعنی تم نہیں مان رہے تو تلاشی لیں گے، اس لیے کہ اس وقت پیالہ گم ہوا ہے، اس وقت تم ہی لوگ ہو جو یہاں سامان باندھ کے رخصت ہونے والے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو چور کی کیا سزا ہے، یعنی ہم تلاشی لیں گے، اگر تمہارے سامان سے کوئی ایسی چیز نہیں نکلی تو الحمدللہ، لیکن اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو یہ بتاؤ کہ پھر جو چور ہوگا جس کے سامان سے سوا یعنی بادشاہ کا ناپنے کا پیمانہ برآمد ہو جائے گا اس کی سزا کیا ہے. ان سے ہی پوچھا انہوں نے، یعنی تمہارے ہاں اس کی کیا سزا ہے، کیا کہتے ہو تم؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. انہوں نے کہا ہم سے پوچھتے ہو تو اس کی سزا، جس کے سامان سے کھوئی ہوئی چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے. کہ ہمارے ہاں تو اگر اس طریقے سے کوئی آدمی کہیں جا کے چوری کرے تو بس پھر وہ سامان اگر برآمد ہو جائے گا تو وہ آدمی پھر غلام ہے، یعنی اس کو آپ روک سکتے ہیں. اس زمانے میں اس طرح کی چیزیں سزا کے طور پر نافذ ہوتی تھیں، یعنی وہ آدمی پھر آزاد نہیں رہ سکتا. جو تم اس کے ساتھ کرنا چاہو، معاف کرو، جو بھی کرو، وہ آدمی تمہارے سپرد کر دیا جائے گا. یہ ایسے بولتے ہیں کہ پھر مجرم آپ کے سپرد ہے، کہ وہ آدمی آپ کا ہے، جو آپ اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیں. تو مطلب یہی ہے کہ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے اس کو پھر آپ غلام بنا کر روک سکتے ہیں، پھر وہ آپ کی ملکیت ہو جائے گا. یہ چیزیں اگر آپ قدیم تاریخ پڑھیں تو اس میں بہت ملتی ہیں. اسی لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ غلامی اصلاً بطور سزا دنیا میں رائج ہوئی، یعنی یہ ایسے نہیں ہوا تھا. جس غلامی کی ہم امریکہ وغیرہ میں تاریخ پڑھتے ہیں یہ تو بالکل اور چیز ہے، ایک بدترین ظلم جو انسانوں پر ہوا. قدیم زمانے میں غلامی جارحیت کی سزا کے طور پر جاری ہوئی، یا اس طرح کے جرائم کہ اگر کسی نے ایسا جرم کیا ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ اچھی بات ہے، اب کوڑے کیا مارنے اور ہاتھ کیا کاٹنا ہے، بس ٹھیک ہے تو ہمارے پاس رہو، اب تم غلام ہو. تو یہ بہت پرانے آپ کو زمانے میں یہ چیز ملتی ہے. تو میں نے اس پر اسی لیے لکھا ہے یعنی غلام بنا کر روک لیا جائے. انہوں نے کہا کہ یہ سزا ہے ہمارے ہاں، اگر ایسا ظاہر ہے کہ وہ مطمئن ہے، ان کو تو ادنا درجے میں بھی گمان نہیں ہے کہ ہم کوئی چور ثابت ہوں گے. تو انہوں نے یہ بات کہہ دی. انہوں نے کہا اس طرح کے ظالموں کو ہم یہی سزا دیا کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو انہوں نے بیان کیا کہ یہ سزا ہمارے ہاں رائج ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ میں نے اس کی وضاحت میں حاشیہ لکھا ہے، یہ ان کے علاقے کا کوئی رواج بھی ہو سکتا ہے. ظاہر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر اس وقت کیا رواج چل رہا ہے، عام طور پر کسی گاؤں میں دیہات میں، یہ آج کی دنیا نہیں ہے، اس میں تو بعض اوقات ایک جگہ کے رواج دوسرے لوگوں کے لیے بالکل اجنبی ہوتے تھے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا وہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ابھی بھی ہمارے قبائلی علاقوں میں ایسی بہت سی روایات اس 21ویں صدی میں رہی ہیں. میں نے بعض قبائلی لوگوں کے ساتھ جب میل ملاقات ہوئی تو پوچھا تو ان کے یہاں بہت سے قوانین تھے جب وہ ہمارے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے تحت نہیں آئے تھے، جو بس انہی کے قوانین تھے، اور وہ وہاں رہتے تھے، نافذ بھی ہوتے تھے، ان کی جرگے، ان کی پنچایتیں فیصلے بھی کرتی رہتی تھیں، لیکن ایک ہی ملک میں یہ دو قانون چل رہے تھے. یہ تو ابھی چند برس کی بات ہے کہ ان کو باقاعدہ طریقے سے ہمارے قانون کے تحت لایا گیا ہے. تو یہ ان کے علاقے کا کوئی رواج بھی ہو سکتا ہے، اور اس وقت یہ رواج جو عرف ہے اسی کی بنیاد پر مجرموں سے بھی معاملات کیے جاتے تھے. اس لیے کہ مجرم تو جہاں ہوں گے کوئی نہ کوئی معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا، کوئی باقاعدہ حکومت کرے، کوئی شیخ قبیلہ کرے، یا کوئی اور اس طرح کا طریقہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ اسے دین ابراہیمی کا حکم سمجھا جائے، یعنی اگر کسی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ حضرت یعقوب کا علاقہ ہے تو اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے. یہ اس علاقے ہی کی کوئی سزا ہو سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کسی کو کسی خطہ ارض میں کبھی سیاسی اقتدار حاصل نہیں ہوا، یعنی وہ عورت میں تھے اپنے وطن میں جہاں انہوں نے اپنے والد پر اور اپنی قوم پر حجت تمام کی ہے، یہ عراق کا علاقہ ہے، بابل کا، عراق کا، تو وہاں پر بھی کوئی حکومت ان کو حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ان کی قوم پر جس طرح کے سورہ توبہ میں صراحت ہے عذاب آ گیا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکل آئے، وہاں سے نکلنے کے بعد بھی انہیں کسی قوم کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا، بلکہ ایک نئی امت کو پیدا کرنے اور اس میں دین کی روایت کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری دے دی گئی۔ یہ بڑی مختلف اور بڑی منفرد ذمہ داری ہے۔ عام طور پر پیغمبر قوموں کی طرف مبعوث ہوتے ہیں، وہ جب اپنی قوم سے فارغ ہو گئے تو ان کو ایک دوسری ذمہ داری دی گئی، اس کے تحت انہوں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو کنعان میں، جو اب فلسطین کہلاتا ہے، آباد کیا، دوسرے حصے کو یا دوسری شاخ کو انہوں نے جزیرہ نما عرب میں آباد کیا، اور وہاں پہ اللہ کے حرم کی تعمیر نو کی، اور اس طرح سے گویا ایک نئی روایت کی پدا کی، جس کے ذریعے سے دنیا میں حج کا اعلان کیا گیا، جو سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے کہ عبادات میں پرستش، اطاعت اور اس کے بعد آخری چیز اپنے آپ کو خدا کی نظر کر دینا ہے، اور حج نظر ہی کی تمثیل ہے۔ لیکن ان کو کسی خطہ ارض میں، نہ پہلے نہ بعد میں، یعنی دوسرے حصے میں بھی جب وہ اپنی قوم سے نکل آئے، اور پہلے حصے میں بھی کبھی اقتدار حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے یہ ماننا قرینِ قیاس نہیں ہے کہ انہیں جو شریعت دی گئی تھی اس میں جرم و سزا سے متعلق بھی احکام موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ حالات سے متعلق ہوئے بغیر شریعت کے احکام دے دے۔ یعنی شریعت کے ایک احکام وہ ہیں جو ہماری انفرادی زندگی سے متعلق ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یا اور اس طرح کی عبادات ہیں، طہارت کے آداب ہیں جو ہمارے دین میں ایک اہمیت کی چیز ہے، اسی طرح سے نکاح، طلاق، یہ بھی شخصی معاملات ہیں، اس کی ابتدا بھی ہر جگہ ہو جائے گی، اس کے لیے کسی حکومت یا کسی نظم اجتماعی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں جن کو میں نے سنت کے عنوان سے بیان کیا ہے اپنی کتاب میزان میں، یہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے جاری کر دی گئی، ان میں بہت کم کوئی تبدیلی تغیر کی ضرورت ہوئی ہے۔ اصل میں یہی وہ سارا دین ہے جس کو قرآن اس طرح بیان کرتا ہے کہ ہم نے یہی دین اس سے پہلے سب پیغمبروں کو دیا تھا، اور آپ کو بھی یہی ذمہ داری دی ہے کہ فب خدا ہم اقتدے، آپ انہی کی اس ہدایت کی پیروی کریں۔ اور یہی دین ہے، یہی دینی روایت تھی جو اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے عرب میں بھی جاری تھی، وہ بھی ایک قبائلی نوعیت کی پدا تھی، آباد ہوئے، حرم کے متولی کی حیثیت سے انہوں نے زندگی شروع کی، ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا، وہاں آہستہ آہستہ ان کو ایک حیثیت حاصل ہو گئی، اور پھر ایک قوم بنتی چلی گئی۔ لیکن جزیرہ نما عرب کی تاریخ کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں قریش کی حد تک، یا ان بنی اسماعیل کی حد تک، کبھی کوئی باقاعدہ حکومت نہیں قائم ہوئی۔ تو اس لیے دین کی جو روایت وہاں بھی موجود تھی وہ بھی بس یہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ، جو ہمیں معلوم ہے، اس سے پہلے کیا ہوا وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، پہلی مرتبہ تورات میں ایک باقاعدہ قانون دیا ہے، اور وہ اس وقت دیا ہے جب بنی اسرائیل کے لیے یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ اب فلسطین میں اللہ کی حکومت قائم کریں گے۔ حکومت الہیہ یا اللہ کی حکومت، یہ وہ حکومت ہوتی ہے جس میں براہ راست اللہ تعالیٰ حکومت کرتے ہیں اپنے پیغمبر کی وساطت سے، یعنی پیغمبر زمین پر ہوتا ہے اور پروردگار آسمان سے اس کی ہدایت کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ جو ہم آسمان سے اور اس طرح کی تعبیریں اختیار کرتے ہیں، یہ ہمارے لحاظ سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتے۔ تو خیر، اس کو حکومت الہیہ کہنا چاہیے، یہ بالکل ایک الگ حکومت ہوتی ہے، اس کے اختیارات بالکل الگ ہیں۔ اس کو بعض لوگوں نے اپنا مقصد بنایا موجودہ زمانے میں کہ ہم حکومت الہیہ قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ بالکل بے معنی بات تھی، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ خصوصی چیزیں جو اس حکومت سے متعلق ہیں ان کا یہاں موضوع نہیں ہے، تاہم یہ موقع ہے جب یہ حکومت قائم ہوئی ہے تو پھر یہ بتایا گیا کہ اب شریعت کے احکام کیا ہوں گے، اس میں مجرموں کی سزائیں بھی زیر بحث آئی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا، یعنی جو سنت پہلے سے چلی آ رہی تھی یا دین پہلے سے چلا آ رہا تھا وہ تو آپ نے اختیار فرما لیا، لیکن جب مدینہ میں حکومت حاصل ہو گئی تو پھر اسی طرح شریعت آپ کو بھی دی گئی، یا اس شریعت کی تجدید کی گئی جو تورات میں موجود تھی، جو چیز ختم کرنی تھی ختم کر دی گئی، جس میں کوئی سختی برتنی تھی وہ بھی سامنے آ گیا، جہاں تخفیف تھی وہ بھی ہو گئی۔ تو اس طرح کی کسی شریعت کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ابراہیم کو یا نوح علیہ السلام کو یا لوط علیہ السلام کو دی جائے، اس کا وقت نہیں آیا، موقع نہیں آیا۔ خود قرآن مجید نے اپنی تاریخ کو چونکہ تاریخ کے طور پر محفوظ رکھا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ شریعت اسی وقت دی جائے گی جب شریعت کی ضرورت پڑے گی، اس سے پہلے یعنی ہوا میں نہیں یہ سب معاملات کیے جاتے۔ اس سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو حالات ہوں گے، جہاں ہم ہوں گے، اس کے لحاظ سے لوگوں کے ساتھ بات کریں گے۔ اگر دعوت کا زمانہ ہے تو دعوت ہی دی جائے گی، اس سے آگے آپ حکومتیں نہیں قائم کرنے لگ جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جن کو کچھ لوگ الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، نتیجے کے طور پر دین اس کی دعوت بالکل خلط ملط ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب کوئی خصوصی حالات پیش آتے ہیں تو ہیلے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دین کو اپنی صحیح روح میں، صحیح بنیاد پر سمجھ لیا جائے تو اپنی ذات میں ایک شاہکار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی کام بے محل نہیں کیا، بے معنی نہیں کیا، ایک ایک چیز اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک بیٹھی ہوتی ہے، اور پورے دین کو قیامت تک کیونکہ متعلق رکھنا ہے، ریلیونس ہے، تو اس لیے اس اصول کو بھی اسٹیبلش کر دیا ہے کہ دین کے تمام احکام بالعلل ہوتے ہیں، یعنی اپنی حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ حقیقت موجود ہوگی، حکم کا اطلاق ہوگا، حقیقت ختم ہو جائے گی، حکم اٹھ جائے گا۔ تو اس طرح گویا ایک ابدی شریعت بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ تو یہاں یہ وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، تو کہیں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ان کے ہاں یہ سزا مقرر تھی، ان کے علاقے کا کوئی رواج تھا، انہوں نے اس کو بیان کر دیا۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہی کہ سزا میں رکھ لیں پھر، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس طرح کے ظالموں کو ہم یہی سزا دیا کرتے ہیں، تو وہ شخص جو منادی کر رہا تھا، یا وہ لوگ جو منادی کر رہے تھے، ان میں سے جو آدمی بھی آگے ان کا ذمہ دار تھا، ذمہ دار تھا، اس نے کیا کیا؟ فَبَدَا بِعَوْيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَائِ اَخِي، اس پر اس شخص نے یوسف کے بھائی کی خرجی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینا شروع کی۔ یہ جو پرانے زمانے میں ایک زنبیل سی لٹکا لیتے ہیں، جس میں اگر آدمی تنہا پیدل چل رہا ہے تو چھوٹی ہوتی ہے، اور اگر وہ کسی اونٹ پر ہے یا گدھے پر ہے تو پھر بڑا سا بورا ہوتا ہے، تو اس کو خرجین کہتے ہیں فارسی میں، ہماری اردو میں اس سے لفظ خرجی مستعمل ہو گیا۔ اس پر اس شخص نے یوسف کے، یعنی اتفاق یہ بھی ہوا کہ اس نے پہلے اس کی تلاشی نہیں لی، کہیں سے شروع کرنی تھی اس نے، تو اس نے ان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ یوسف کے بھائی کی خرجی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر بادشاہ کا پیمانہ تو نہیں ملا، اس لیے کہ وہ انہوں نے نہ اٹھایا تھا، نہ وہ چور تھے، نہ وہ ملنا تھا، وہ نہیں ملا، بادشاہ کا پیمانہ تو نہیں ملا، یہ بات یہاں مقدر ہے، ظاہر ہے کہ اس کو خود سمجھا جا سکتا ہے۔ اس پر میں نے ایک حاشیہ لکھا ہے اور یہاں اس کو بتا بھی دیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، یعنی بادشاہ کا پیمانہ نہیں ملا، اس کی دلیل یہ ہے کہ بنیامین کے سامان میں السقایا یعنی پینے کا پیالہ رکھا گیا تھا، جس کے لیے مؤنث کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، یعنی السقایا عربی زبان میں مؤنث ہے، تو ضمیر بھی اس کے لحاظ سے آئی ہے۔ اس کے برخلاف شاہی کارندے سوال ملک بادشاہ کا پیمانہ تلاش کر رہے تھے، وہ پیالہ تھا، یہ پیمانہ ہے۔ چنانچہ آیت میں دیکھ لیجئے، اس کے لیے مذکر اور جو چیز برآمد کی گئی ہے اس کے لیے مؤنث کی ضمیر آئی ہے، یعنی قرآن مجید نے ایک ایک پہلو سے اس کو واضح کر دیا ہے کہ اس طرح انہوں نے تلاشی لینا شروع کی، تو ان کی خرجیوں میں سے بادشاہ کا پیمانہ تو نہیں ملا، لیکن تم مستخرجہا من وعائے اخی، وہ پیمانہ جو یوسف نے رکھوا دیا تھا، پیالہ، وہ مل گیا، وہ انہوں نے نکال لیا۔ تو یہ قرآن مجید نے واقعہ بیان کیا، یعنی ایسے ہوا، یوسف نے کیا کیا اور حسن اتفاق سے معاملہ کیا صورت اختیار کر گیا، یہ ایسے کیوں ہوا، اس پر اگلے جملے میں تبصرہ کرتے ہوئے ایک لفظ استعمال کیا، پوری حقیقت اس کے نتیجے میں کھول دی ہے، لیکن ہمارا وقت ختم ہو گیا، اب آگے کی بحث انشاءاللہ اگلی نشست میں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر